خیال رکھیں کہ سارے طواف کے دوران آپ کا بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے، بیت اللہ کی طرف منہ نہ کریں بلکہ نگاہ اپنے چلنے کی جگہ یعنی سامنے ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں اور خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہوئے چلیں۔ دھیان رہے کہ بیت اللہ شریف پر تجلیات ربانی کا مسلسل نزول ہو رہا ہے اور وہ تجلیات آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ کہ جتنا توجہ سے طواف کریں گے وہ تجلیات زیادہ سے زیادہ فائز ہوں گی۔ طواف میں اذکار اور دعاؤں کا آہستہ پڑھنا مستحب ہے، اس لیے دعائیں اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کے پڑھنے میں خلل نہ پڑے۔ یہ حکم ہے اور اس کو یاد رکھیں کہ اگر زور سے پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی اور خلل واقع ہو تو آہستہ پڑھنا واجب ہوگا، اور جب کوئی کام واجب ہو جائے تو اس کی خلاف ورزی سے گناہ ہوتا ہے۔ معلموں اور دوسرے لوگوں کے زور سے پڑھنے پر نہ جائیں، آپ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ دوسرے اگر کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بھی وہی حرکت کرنے لگیں۔ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی میں پہنچے تو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ چلتے ہوئے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ منہ اور سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے، اس کو بوسہ دینا اور صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے۔ ہجوم کی وجہ سے اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں، ایسے ہی گزر جائیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر ہجوم کے کم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ رکن یمانی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور جگہ جگہ اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رکن یمانی کو چھونے کے لیے ہجوم میں گھس جاتے ہیں، ایسا کرنے سے پیر اور سینہ دونوں بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ آپ دیکھا دیکھی غلط کام نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتنا دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت ہی آسان دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور رکن یمانی سے شروع کر کے حجر اسود تک پڑھتے رہیں۔ اگر چاہیں تو یہ بھی اضافہ کر لیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اضافہ مسنون نہیں ہے، البتہ جائز ہے۔ اس طرح رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پوری دعا اس طرح ہوئی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین۔ اب لوٹ کر جب کالی پٹی پر پہنچے تو آپ کے طواف کا ایک چکر پورا ہو گیا، یہاں حجر اسود کا استقبال کریں۔ اب آپ کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، جس طرح نماز میں صرف شروع میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا صرف شروع طواف میں ہے۔ آپ وہاں دیکھیں گے کہ طواف کے ہر چکر میں کالی پٹی پر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جو نہ تو کسی عالم اور نہ کسی مفتی کی تصدیق کی ہوئی ہیں، ایسے ہی ایک کتاب میں طواف کے ہر چکر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اور تصور کریں کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر پہلے کی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، استلام کے وقت لوگ ہجوم کے دھکوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس وقت چونکہ چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال رہے کہ سینہ اور چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نہ بڑھیں، ورنہ ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ طواف کی اتنی مقدار بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کیا گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پچھلے پاؤں اس طرح لوٹیں کہ بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے اور اتنے حصے کا اعادہ کریں۔ ہجوم میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس پورے چکر کو دوبارہ کریں، اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم واجب ہو جائے گا، اس لیے یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس طرح بیت اللہ شریف کے سات چکر لگائیں، ساتویں چکر کے بعد حجر اسود کا جو استلام ہوگا وہ آٹھواں استلام ہوگا۔ اب آپ کا ایک آپ نے اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیا تھا، یعنی استوا کیا تھا۔ طواف ختم ہونے کے فوری بعد آپ استوا ختم کر دیں اور دونوں شانوں کو ڈھانک لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر بتلا دوں کہ لوگ طواف سے پہلے اور طواف کے بعد استوا کی حالت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی کھلے ہوئے شانے کے ساتھ پڑھتے ہیں جو مکروہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ صحیح بھی استواء کی حالت میں کرتے ہیں، آپ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، یہ دعا کی مقبولیت کا مقام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد موقع ملے تو ملتزم سے لپٹ جائیں، پیٹ اور سینہ اس سے لگا دیں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے سر سے اوپر لمبا پھیلا دیں اور کبھی دانا اور کبھی بایاں رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، کچھ بھی نہ اٹھا رکھیں، جو بھی دل میں آئے مانگیں۔ یہاں بھی کتاب میں عربی میں لکھی ہوئی دعا کے متعلق ایک دفعہ پھر بتلا دوں، کتابوں میں لکھی ہوئی دعا جو صحیح طرح سے پڑھی نہ جائے یا جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، اس کے پڑھنے کے بجائے یا کتاب دیکھ کر اس کا ترجمہ پڑھنے کے بجائے آنکھ بند کر کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی زبان میں مانگیں اور یہ سمجھ کر مانگیں کہ رب کریم کے آستانے پر پہنچ گئے ہیں، اس کی چوکھٹ سے لگے کھڑے ہیں، وہ ہمارا حال دیکھ رہا ہے اور ہماری آہوزاری سن رہا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ ان دنوں ملتزم پر بھی خوشبو لگا دے رہتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں ملتزم سے نہ لپٹیں۔ اگر آپ کو خوشبو لگ گئی تو جزا لازم ہو جائے گی، احرام اتارنے کے بعد ملتزم سے خوب لپٹ کر دعا مانگیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، اس کو 2 گانا طواف بھی کہتے ہیں۔ ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتے ہوئے 1 رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ الکافرون اور 2 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور سورتے پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ مشاہدات کی روشنی میں ایک بات خاص طرح سے نوٹ کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے تمانیت اور یکسوئی بہت ضروری ہے۔ حج کے ہجوم میں لوگ مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کا ہجوم دھکا مارتا ہوا گزر جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو صحیح طریقے سے قیام ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجدہ۔ حج کے ہجوم کے درمیان مرد تو مرد، عورتیں بھی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش میں دھکے کھاتی ہیں، جو شرعاً انتہائی برا اور ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 گانا طواف پڑھنا مستحب اور افضل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی بے اطمینانی کی نماز ناقص نماز ہوتی ہے، پھر ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسی نماز کس کام کی؟ اس لیے حج کے ہجوم کے دنوں میں بہتر ہے کہ بالکل پیچھے چلے جائیں اور آب زمزم کے کنویں کے احاطے کی دیوار کے ساتھ پیچھ کر کے نماز پڑھیں، آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہوگا۔ وہاں بھی اگر ہجوم ہو تو مسجد حرام میں کسی جگہ بھی خصوصاً پہلی منزل پر سکون سے نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بحالت مجبوری یہ نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ واجب ہے، اس کی ادائیگی کا وقت فوت نہیں ہوتا ہے، یعنی تمام عمر میں کسی وقت بھی اور کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، یعنی کتاب ہاتھوں میں لے کر ایسی دعا جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے اس کے پڑھنے کے بجائے اپنی زبان میں دعا مانگیں اور جو دل میں آئے مانگیں، کہ یہ بھی دعا کی مقبولیت کا وقت اور مقام ہے۔ اکثر لوگ جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے وہ کتاب ہاتھ میں لے کر کتاب میں لکھی ہوئی دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ دعا مانگنی ہو تو آنکھ بند کر کے دعا مانگیں، ورنہ دھیان کتاب میں لکھی ہوئی عبادت کی طرف ہوگا اور خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ نماز 2 گانا واجب طواف ادا کرنے کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ جب آب زمزم پینا ہو تو قبلہ روح یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر خوب پیٹ بھر کر کم سے کم 3 سانس لے کر پئیں۔ ہر مرتبہ نگاہ کو بیت اللہ شریف کی طرف اٹھائیں، ہر مرتبہ پینے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، بس کہیں کہ یا اللہ میں اس کو قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہنے کے لیے پیتا ہوں، یہ بھی دعا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ اس مبارک پانی کو خوب پیٹ بھر کے پئیں اور جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہیں اس کے پینے کی کثرت کریں اور پیتے وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے اس طواف اور نماز واجب طواف پڑھنے اور آب زمزم پینے کے بعد صحیح کے لیے جانے سے پہلے حجر اسود پر واپس آئیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، یہ سنت ہے، اس کو نہ بھولیں۔ اس کے بعد صحیح کے لیے مسجد حرام سے نکل کر صفا پر آئیں، جیسا کہ دوسری مساجد کے لیے حکم ہے مسجد حرام سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالیں، پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، اور اگر یاد نہ کر سکے تو صرف درود شریف پڑھ لیں. صحیح کے لفظی معنی چلنے اور دوڑنے کے ہیں، اور شرن صفا مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. واجب ہے کہ صحیح صفا سے شروع ہو اور مروہ پر ختم ہو. صفا پر ایک تہائی یعنی اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے. بیت اللہ کو دیکھنا کمال سنت ہے. بعض لوگ بالکل دیوار تک چڑھ جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. طواف کے لیے نیت کرنا لازم تھا، لیکن صحیح کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے. سنت کو اختیار کرتے ہوئے صحیح کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ، میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کے 7 چکر کی نیت کرتا ہوں خالص تیری خوشنودی اور رضا کے لیے، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما دے. اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور 3 مرتبہ 4 کلمہ پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شئین قدیر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جو بہت ہی مکمل طور پر اس طرح ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد آہستہ سے درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خوب خشوع و خضوع سے دعا مانگیں. یہاں بھی وہی بات یاد رکھیں کہ اس دعا میں خشوع و خضوع ہوتا ہے جس کے معنی سمجھ میں آئیں. اس لیے کتاب میں عربی میں لکھی ہوئی دعا یا کتاب دیکھ کر اس کا ترجمہ پڑھنے کے بجائے آنکھ بند کر کے اپنی زبان میں دعا مانگیں، اور خوب گڑگڑا کر مانگیں، اس لیے کہ یہ بھی وہ مقدس جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف اپنی عادت کے موافق چلیں. راستے میں 4 کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شئین قدیر پڑھتے رہیں، یا آیت کریمہ یا اور جو بھی دعا یاد ہو پڑھتے رہیں. طواف کے دوران کی جو دعائیں پہلے بتلائی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھتے رہیں کہ یہ سب سے بہتر ذکر ہے. صفا و مروہ کے درمیان جب وہ جگہ آنے لگے جہاں دیوار پر سبز رنگ کے ستون لگائے ہوتے ہیں اور تقریباً 6 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جائے تو تیز چلنا شروع کر دیں، اور دوسرے سب ستون کے بعد بھی 6 ہاتھ تک تیز چلتے رہیں، پھر اپنی چال سے چلنے لگیں. خیال رہے کہ تیز دوڑنا سنت نہیں ہے، بلکہ درمیانی طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہیے کہ رمل سے زیادہ اور بہت تیز دوڑنے سے کم رفتار ہو. بعض لوگ تمام صحیح میں جھپٹ کر چلتے ہیں، اور بعض سب ستونوں کے درمیان بہت تیزی سے دوڑتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. سب ستونوں کے درمیان تیز چلنا صرف مردوں کے لیے ہے. دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی تیز چلنے لگتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. سب ستونوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم انت العز الاکرم. صرف سب ستونوں کے درمیان میں ہی نہیں، بلکہ صفا و مروہ کے درمیان بھی اس کو پڑھتے رہیں. مروہ پر پہنچ کر کشادہ جگہ پر رک جائیں، اور کشادہ جگہ میں ذرا داہنی طرف مڑ کر یعنی قبلہ رو ہو کر اسی طرح سب دعائیں کریں جس طرح صفا پر کی تھی. یہ بھی دعا کی مقبولیت کا مقام ہے. ایک بہت ہی ضروری بات یاد رکھیں، آپ دیکھیں کہ معلمین اور بہت سے دوسرے لوگ صفا مروہ پر نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے. یہاں اس طرح ہاتھ اٹھائیں جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، اسی طرح مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا، اس طرح 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا اور صحیح مکمل ہو جائے گی. صحیح پورا کر کے بال کٹانے سے پہلے مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ یہ مستحب ہے، لیکن اگر مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نفل نہ پڑھیں. اس کے بعد عمرہ کرنے والے لوگ اپنے سر کے بال کٹائیں. جب کسی محرم مرد یا عورت پر صرف حلق یا قصر کرنا باقی ہو، یعنی حلق یا قصر سے پہلے جو کام کرنے تھے وہ پورا کر چکا ہو، تو ایسا محرم مرد یا عورت اپنے بالوں کا خود بھی حلق یا قصر کر سکتا ہے، اور اپنے جیسے کسی دوسرے محرم مرد یا عورت سے بھی حلق یا قصر کرا سکتا ہے، اور اس دوسرے محرم کا بھی حلق یا قصر کر سکتا ہے. یہاں ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھے، مروہ پر کچھ لوگ کنچی لیے کھڑے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے چند بال کٹوا لیتے ہیں. خاص طرح سے خیال رکھیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور اس طرح احرام سے باہر اور حلال نہیں ہوتا ہے. افضل اور صحیح سنت یہ ہے کہ استورے سے تمام بال صاف کرا دیں. اس کو حج کی اصطلاح میں حلق کہتے ہیں. پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حجاج کرام اس عمل میں کوتاہی کرتے ہیں. جب گھر سے خدا کی رضا کے لیے نکل گئے، لباس بدل دیا اور اپنی تمام حیات بدل دی، تو پھر اس عمل میں کون سا حرج لازم آتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے کو ایک افضل ترین عمل سے محروم کر دیتے ہیں. دوسری صورت قصر کی ہے، جس کی اگرچہ اجازت تو ہے کہ کوئی شخص حلق نہ کرانا چاہے تو قصر کرائے، لیکن بغیر مجبوری حلق کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ اگر قصر کرائیں تو لازم ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں کو یا پورے سر کے بالوں کو لمبائی میں انگلی کے ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹ لیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں۔ جس کے سر کے بال انگلی کے پور سے کم ہوں اس کے لیے حلق کرنا واجب ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ صرف چوتھائی سر کا حلق یا قصر مکروہ ہے، اگرچہ حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہت سے عمرہ کرنے والے ایسا کرتے ہیں کہ ایک عمرہ کر کے سر کا چوتھائی حصہ منڈوا دیا، پھر دوسرا عمرہ کر کے دوسرا چوتھائی حصہ منڈا دیا۔ اس طرح چار عمرہ کر کے چار مرتبہ میں حلق پورا کراتے ہیں، یہ صورت مکروہ ہے۔ متعدد عمرہ کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ پہلی دفعہ حلق کرائیں، یعنی اس طرح سے سارے بال مڑا لیں، اور دوسری دفعہ جبکہ سر پر بال نہ ہوں تو سر پر صرف اس طرح پھیر لیں۔ اس طرح ہر بار حلق کا ثواب ملتا رہے گا۔ خیال رہے کہ گنجے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عورتیں احرام سے حلال ہوتے وقت سر نہ مڑائیں، بلکہ تمام سر کے بالوں یا چوتھائی سر کے بالوں سے لمبائی میں انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ لیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ چٹیا کے کونے کو انگلی پر لپیٹ کر ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، لیکن خیال رہے کہ کم از کم سر کے چوتھائی حصہ کے نکلے ہوئے بال ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹے جائیں۔ حجامت کے بعد عمرے کے ارکان پورے ہو گئے، اب احرام سے نکل گئے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور جو باتیں احرام کی وجہ سے منع ہو گئی تھیں اب سب جائز ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں، اور یاد رکھیں کہ یہاں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور لینے آئے ہیں، اور بہت کچھ حاصل کرنے آئے ہیں۔ لہذا مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں بازاروں کے چکر لگانے کے بجائے حتی الامکان سکون اور دلچسپی کے ساتھ طواف اور دوسری عبادات میں مشغول رہیں۔ نماز باجماعت کی پوری پابندی کریں، اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور اپنے دوستوں اور مسلمانوں کی ہنسی اڑانے سے بچائے رکھیں۔ آفاقی یعنی آپ کے لیے نفل نماز پڑھنے کی بجائے نفلی طواف کرنا افضل ہے۔ طواف کی سعادت کہیں اور نصیب نہیں ہوگی، اس لیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مسجد حرام میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ نہ بولو۔ اس طواف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی مہیا کر دی ہے کہ یہ بغیر احرام کے کیا جاتا ہے، اور اس میں صحیح نہیں کرنی ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص 50 طواف کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتے وقت۔ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک حج کے دن کہلاتے ہیں، یہ 5 دن اچھی خاصی محنت اور مشقت کے ہیں، اس لیے اپنے کو زیادہ سے زیادہ تر و تازہ رکھیں تاکہ ان 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ بہتر رہے گا اگر 7 ذی الحجہ کو زیادہ سے زیادہ آرام کر لیں۔ 7 ذی الحجہ مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ کی رات شروع ہو جائے گی، رات ہی کو منیٰ کی روانگی کی سب تیاری کر لیں۔ سنت کے مطابق غسل کر لیں تو افضل ہے، اور جیسا کہ عمرہ کا احرام باندھتے وقت بتلایا تھا، غسل کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ غسل احرام باندھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو احرام باندھنے کی نیت سے وضو کر لیں، احرام کی دو چادریں باندھ لیں اور اوپر والی چادر سے دونوں شانے ڈھکے رکھیں۔ اس کے بعد افضل ہے کہ حرم شریف میں آئیں، اور اگر ہجوم نہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ آپ تھک نہیں جائیں گے تو طواف تحیۃ المسجد کر لیں۔ یہ نفلی طواف ہے، اور چونکہ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس طواف میں رمل اور استواء نہ کریں۔ طواف سے فارغ ہو کر اور سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کریں، اس کے بعد سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز سنت احرام کی ادا کریں، پھر سر سے ٹوپی یا کپڑا ہٹا لیں۔ حج کی نیت کریں کہ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں خالص تیری رضا اور خوشنودی کے لیے، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے، اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد قدر بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ کہیں، آہستہ آواز سے درود شریف پڑھیں، اور جو دعا مانگنی ہو مانگیں۔ جیسا ابھی بیان کیا ہے، افضل ہے کہ حرم شریف جا کر 2 رکعت نماز سنت احرام پڑھیں اور وہیں حج کی نیت کریں، مگر یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر معلم کی یا دوسری سواری جس سے آپ منیٰ جا رہے ہیں اس کے جانے تک وقت اجازت دے تو حرم شریف ضرور جائیں، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو سواری آپ کو منیٰ لے جانے والی ہے وہ چھوٹ نہ جائے اور کہیں آپ رہ نہ جائیں اور بعد میں پریشان ہوتے رہیں۔ اس لیے اگر وقت اجازت نہ دے تو اپنی قیامگاہ پر 2 رکعت نماز سنت احرام پڑھ کر حج کی نیت کر لیں۔ مستحب ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مکہ سے منیٰ روانہ ہوں، لیکن آپ کے معلم نے اگر رات ہی کو روانگی کا انتظام کر دیا ہے تو آپ رات ہی کو منیٰ روانہ ہو جائیں، اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ مینا میں 8 تاریخ کو پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے۔ رات کو مینا میں قیام کریں، یہ عبادت کا دن ہے، عبادت کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور کوشش کریں کہ کوئی لمحہ بھی بیکار نہ جائے. 9 ذیلحج کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہے، یعنی 9 ذیلحج فجر کی نماز کے بعد 13 ذیلحج عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، لیکن جیسا کہ آگے بیان ہوگا یاد رکھیں کہ 10ویں تاریخ کی رمی کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ختم ہو جاتا ہے. 9 ذیلحج کو فجر کی نماز خوب اجالے میں پڑھیں اور جب سورج نکل آئے تو عرفات کو روانہ ہوں. یاد رکھیں کہ 9 ذیلحج سے پیشتر یا سورج نکلنے سے پہلے عرفات کو جانا خلاف سنت ہے. عرفات وہ عظیم الشان میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جدائی کے بعد ملاب ہوا تھا، اور یہی تعارف عرفات کی وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہے. حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے، یعنی اسی میدان عرفہ کے کسی حصے میں 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد قیام کرنا فرض ہے. زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے، یہیں آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے. میدان عرفات میں پہنچ کر دعا، درود شریف، ذکر و تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں. جب دن ڈھل جائے اور اگر بآسانی مسجد نمرہ میں آنا ممکن ہو تو مسجد نمرہ میں آ جائیں اور امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ ظہر کے وقت میں اکٹھا کر کے ادا کریں، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھیں، یعنی ظہر کے فرض کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں لیکن ظہر کی سنت نہ پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد بھی ظہر کی سنت اور نفل نہ پڑھیں، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خیمہ میں اکیلے یا باجماعت نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں، اول اور آخر کی سنتیں بھی پڑھیں، پھر عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں. سننے میں آیا ہے کہ کچھ ناواقف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیمے میں بھی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں، اور اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی تھیں. یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام صحابہ اکرام نے ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی، اس لیے جمع کر کے پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام اپنی الگ جماعت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لوگوں کے کہنے میں نہ آئیں اور اپنی جماعت الگ کریں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں. اس سلسلے میں نہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے تمام حنفی علماء کا متفقہ فتویٰ یہی ہے. وقوف عرفات کے لیے نیت شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے. زوال کے بعد وقوف کی نیت کریں. اسی طرح مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر وقوف کریں، اور افضل ہے کہ اس وقت حمد و ثنا، دعا اور تکبیر و تحلیل و تلبیہ تین تین بار پڑھیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چلے جاتے ہیں، یہ صاف اور صریح غلطی ہے، سنت کی مخالفت اور بدعت ہے. خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جبل رحمت پر نہیں چڑھے تھے بلکہ آپ نے اس کے دامن میں اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا تھا. عرفات میں کثرت مخلوق کو دیکھ کر محشر کے دن کا تصور کریں کہ یہ اس کا نمونہ ہے. استغفار، قرآن شریف اور درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ اس دن کے عمل میں کوتاہی یا کمی کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا ہے. دل کی ندامت کے ساتھ زبان سے تمام خلاف شرع امور کے متعلق توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، اور ذکر کے ساتھ گریہ و زاری بھی کثرت سے کریں. یہاں آنسو بہائیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اپنی ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے قبول ہونے کی پکی امید رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. دعا کسی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے. عربی زبان میں دعائیں مانگنا اور خاص کر معصورہ دعاؤں کا پڑھنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، دعاؤں کے متعلق یہ ہے کہ ایسی زبان میں مانگیں جو سمجھ میں آتی ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، اور اس طرح حضور قلب اور خشوع و خضوع ہوگا. اگر ہماری کتاب مسائل و معلومات حج و عمرہ آپ کے پاس ہے تو اس کو دیکھ لیں. اس میں بزرگوں سے منقول چند دعائیں آپ کی اپنی زبان میں لکھ دی ہیں. یہ آپ کی اپنی زبان میں ہیں، اس لیے ان کو یاد کر لینا بہت آسان ہے، اور چونکہ بزرگوں سے منقول ہیں اس لیے ان کو ضرور آزمائیں، فرق محسوس کریں گے اور فائدہ ہوگا. نہ صرف میدان عرفات میں بلکہ ملتزم مقام ابراہیم وغیرہ پر پڑھنے کے لیے اس کو یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا. مکہ مکرمہ میں مطاف، ملتزم، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، میدان عرفات، مزدلفہ وغیرہ وہ مقامات ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سو اور کتنے ہزار پیغمبروں نے اور کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ اس کے ولیوں نے اپنے ذوق اور اپنے ظرف کے مطابق کیسے کیسے سوز و گداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور کتنے تڑپتے ہوئے دلوں سے اس کو یاد کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ان جگہوں پر آپ جو دعائیں کریں ان کے ساتھ ایک یہ بھی دعا کریں، میں اس کو آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس ہماری کتاب مسائل و معلومات حج و عمرہ نہ ہو تو اس دعا کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور یاد کر لیں، بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اے اللہ، تیرے برگزیدہ اور مقبول بندوں نے اس مقام پر تجھ سے جو دعائیں کبھی کی ہیں اور جن چیزوں کا تجھ سے سوال کیا ہے، اے میرے نہایت رحیم و کریم پروردگار، میں اپنی نااہلیت اور نالائقی اور سیاہ کاری کے اقرار کے ساتھ صرف تیری شان کریمی کے بھروسے پر ان سب چیزوں کا اسی جگہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جن چیزوں سے انہوں نے اس مقام پر تجھ سے پناہ مانگی ہے اسی جگہ ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اس خاص مقام کے جو انوار اور برکات ہیں مجھے ان سے محروم نہ رکھ، اور یہاں حاضر ہونے والے اپنے اچھے بندوں کو تو نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہو یا جو کچھ تو ان کو عطا کرنے والا ہو مجھے اس میں شریک فرما دے اور اس کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ حج و عمرہ کو جانے والے جو حضرات یہ کیسے سنیں ان سب سے اس عاجز محمد معین الدین احمد کی عاجزانہ التجا ہے کہ اس سیاہ کار کو بھی اس دعا میں شریک فرما لیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ عرفات میں نہ مغرب کی نماز پڑھیں اور نہ رات بسر کریں، جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں، راستے میں تکبیر تحلیل درود شریف اور دعائیں کثرت سے پڑھتے رہیں، اگر مزدلفہ میں عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائیں تو جب تک عشاء کا وقت نہ ہو مغرب کی نماز نہ پڑھیں، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا کر کے عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہیں، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو ایک اذان اور ایک تکبیر سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، پہلے مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھیں، حالانکہ مغرب کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد عشاء کے وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں مغرب کی نماز قضا کی نیت سے نہیں بلکہ ادا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہ کہیں اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل بھی نہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔